الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين، وعلى اله الطيبين الطاهرين، ولحمة الدائمة ولا اعلى اجمعين، من الان الى اخر يوم الدين.
ہماری گفتگو نکاح کے مسائل پر جاری تھی، اور اگرچہ ماہ گزشتہ اس قسم کی بات ہوئی تھی، تاریخ کی گفتگو بھی پورے گھنٹے ہوگی، لیکن اس کی تفصیل بعد میں ہم آئے گی کہ کیوں آج مسائل کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا گیا. بہرحال جیسے مسائل میں گفتگو نکاح کے مسائل پر جاری تھی، اور کہہ چکا تھا کہ شریعت کے اندر نکاح کا رشتہ صحیح معنوں میں کس طرح سے قائم ہوتا ہے. نکاح کے اندر صیغے کے پڑھے جانے کا طریقہ، صیغہ پڑھے جانے کی شرائط، اور اس سے متعلقہ سارے مسئلے زیر بحث آ چکے تھے. گزشتہ تقریر کے اختتام پر بات یہ ہو رہی کہ نکاح میں اہم ترین مسئلہ یہ دیکھنے کا ہے کہ جس سے ہم نکاح کر رہے ہیں کیا شریعت اس سے نکاح کرنے کی اجازت دیتی بھی ہے یا اجازت نہیں دیتی. وہ کون کون سی عورتیں یا عورتوں کے لیے وہ کون کون سے مرد ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام، اور وہ کون کون سے مرد یا عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کیا جا سکتا. تو تین ایسی صورتیں ہیں، تین ایسے طریقے ہیں کہ جن کے بعد کسی عورت سے انسان کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جائے. پہلے طریقے کا نام ہے نسب، دوسرے کا نام ہے مصاہرت، اور تیسرے کا نام ہے صلح. نسب اس کا مطلب وہی خونی رشتہ، کہ کچھ ایسے خونی رشتے ہیں کہ جن سے انسان کے لیے نکاح کا سلسلہ قائم ہونا حرام، نکاح کا سلسلہ قائم کرنا حرام. دوسری چیز ہے مصاہرت. مصاہرت کا مقصد شادی کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں، عورت کے لیے مرد کے گھر والوں سے اور مرد کے لیے عورت کے گھر والوں سے، تو ان میں بھی کچھ ایسے رشتے دار ہیں کہ جن سے شادی کے بعد، جب ایک مرتبہ شادی کر لی کسی عورت تو اس کے بعد بولے اس کے خاندان کے کچھ ایسے اس کے خاندان کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح ہمیشہ حرام ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے سبب. بعض اوقات کوئی ایسا سبب بیچ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ عورتوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. کچھ علماء نے اسی کے اندر رضاعت کو قرار دیا ہے. مثلا ایک عورت نے دودھ پلایا کسی بچے کو، تو اب دودھ پلانے کی وجہ سے جو جن جن لڑکیوں سے یا جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ سبب میں آ گیا. یا مثلا اگر کسی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ کافر نکلا یا مرتد نکلا، کوئی رشتہ اس سے نہیں، صرف یہ کہ اس کے پاس کفر، تو کفر کے سبب سے اب اس سے نکاح کرنا حرام. یہ تمام چیزیں سبب کہلاتی ہیں، اور تفصیل ابھی آئے گی. ہاں وہ بھی تفصیل آئے گی. ہماری گفتگو کے ابتدا میں ایک چیز ہم بتا دیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے، کہ بار بار ہمارے لیے یہ ممکن نہیں، وقت بھی ڈوبنا لگے گا اور بات بھی مشکل ہو جائے گی، کہ مردوں کے لیے عورتوں کا تذکرہ کیا جائے جو حرام، اور پھر پلٹ کر عورتوں کے لیے بتایا جائے کہ کون کون سے مرد حرام. اس کا جو طریقہ جیسے کتابوں میں نظر آتا ہے اسی کی پیروی ہم کریں، کہ چونکہ نشست بھی مردوں کی، اس لیے مردوں کے لیے ان تمام عورتوں کا تذکرہ کہ جو حرام، اور عورتوں کے لیے کون سے مرد حرام ہیں وہ اسی کے الٹ ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ اس کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں. اب گفتگو شروع ہوتی ہے پہلے مسئلے پر، کہ خونی رشتے کی وجہ سے سات عورتیں انسان کے لیے حرام ہوتی ہیں. اس کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آ چکی، اور خونی رشتے کی وجہ سے جو عورتیں انسان کے لیے حرام، وہ ایک طرف تو حرام ہو جاتی ہیں نکاح ان سے تک، اور دوسری طرف وہ محرم بن جاتی ہیں، چنانچہ ان کو دیکھنا یا ان کو چھونا انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، لیکن بغیر لذت کے ارادے. یہ مسئلہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتائے گا کہ کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دے گا کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے محرم. جتنی عورتوں کی آپ تفصیل سنیں اس میں سے جو پہلے حصے کی عورتیں آتی ہیں یعنی نسبی خونی رشتے والی عورتیں ان سے نکاح حرام ہوگا اور پردہ واجب نہیں رہے گا، ان کو چھونا یا دیکھنا جائز ہو جائے گا۔ تو سرائی رشتے کی وجہ سے جتنی عورتیں حرام ہوں گی ان میں بھی بالکل یہی مسئلہ کہ ایک طرف ان سے نکاح حرام ہو جائے گا مثلاً ساتھ، دوسری طرف محرم بننے کی وجہ سے ان کو دیکھنا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کو چھونا یا ان کے ہاتھ ملانا جائز ہو جائے گا۔ البتہ تیسرے مسئلے کے تحت جو عورتیں حرام ہوں گی یعنی سبب کی وجہ سے، مثلاً ایک عورت کافر ہے اس لیے حرام ہو گئی، ایک عورت اس لیے حرام ہو گئی کہ انسان نے اس سے زنا کر لیا، تو وہ عورتیں حرام تو ہوں گی جو تیسرے حصے میں آئیں گی لیکن محرم نہیں بنے گی، یعنی ان سے پردہ کرنا انسان کے لیے واجب رہے گا، نکاح بھی حرام، پردہ کرنا بھی واجب رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چھونا یا ان سے اپنے جسم کو مس کرنا بھی حرام رہے گا۔ اس مسئلے کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ فقہی کتابوں میں ایک مسئلہ موجود ہے اور وہ بہت مشہور ہے لوگوں کی زبان پر کہ جس عورت سے نکاح حرام ہے پھر وہ انسان کی محرم بن جاتی ہے، انسان اسے دیکھ سکتا ہے، پردہ واجب نہیں رہتا، اس کو چھو سکتا ہے۔ تو در حقیقت تین طریقوں سے ایک عورت حرام ہوتی ہے، تین میں سے دو طریقوں سے جو عورت حرام ہو یعنی خون کی وجہ سے یا سسرال کے رشتے کی وجہ سے، اس میں تو وہ اصول بالکل چلے گا کہ اگر عورت حرام ہو گئی تو اب پردہ واجب نہیں رہا، اس کو چھونا، اس سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہو جائے گا۔ البتہ تیسری وجہ سے جتنی عورتیں حرام ہوں گی ان کے اوپر وہ اصول استعمال نہیں ہو سکے گا، صرف اس چیز کو بتانے کے لیے درام تفصیل میں چلے گا۔ اب آئیے خونی رشتے دار، ان کی تفصیل آ چکی ہے کہ خونی رشتے دار میں سات آٹھ عورتیں حرام، ایک انسان کے لیے اس کی ماں حرام، انسان کے لیے اس کی بیٹی حرام، انسان کے لیے اس کی بہن حرام، انسان کے لیے بہن کی بیٹی یعنی بھانجی حرام، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی حرام، انسان کے لیے اپنی پھوپھی یعنی اپنے باپ کی بہن حرام، اور اپنی خالہ یعنی اپنی ماں کی بہن، یہ سات عورتیں حرام۔ اب یہ تفصیل آ چکی تھی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں سے جو عورت حرام ہے اس عورت کا اگر وہ عورت انسان سے بڑی، رشتے میں انسان سے بڑی ہے، تو اس کے اوپر جتنا سلسلہ چلا جائے گا وہ سب کا سب حرام ہو جائے، اور اگر عورت انسان سے رشتے میں چھوٹی ہے تو اس کے نیچے جتنا سلسلہ چلے گا وہ سارا کا سارا حرام ہوگا۔ مثلا ماں، اگر ماں حرام ہے تو ماں سے مطلب ماں بھی ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، پھر نانی کی ماں اور دادی کی ماں، اس طرح جہاں تک یہ سلسلہ جائے گا حرام رہے گا۔ پھوپھی اور خالہ، یہ انسان کے لیے حرام اور انسان سے بڑے رشتے دار ہیں، تو ان کا جہاں تک اوپر کا سلسلہ جائے گا کہ پھوپھی بھی حرام رہے گی، خالہ بھی حرام رہے گی، اس کے بعد باپ کی پھوپھی بھی حرام رہے گی، باپ کی خالہ بھی حرام رہے گی، ماں کی پھوپھی بھی حرام رہے گی، ماں کی خالہ بھی حرام رہے گی، دادا کی پھوپھی اور خالہ، نانا کی پھوپھی اور خالہ، نانی کی پھوپھی اور خالہ، دادی کی پھوپھی اور خالہ، جہاں تک یہ سلسلہ چلے گا وہ ساری عورتیں حرام رہیں گی، اور جب حرام رہیں گی تو پردہ واجب نہیں رہے گا، ان کے جسم کو چھونا یا مس کرنا انسان کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طرح جو رشتے دار عورتیں انسان سے چھوٹی یعنی اس کی بیٹی، اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی، تو بھتیجی بھی حرام ہے، اور بھتیجی کی نسل میں جتنی لڑکیاں پیدا ہوں، بھتیجی کی لڑکی، بھتیجی کی پوتی، بھتیجی کی نواسی، وہ سب حرام رہے گی۔ بھانجی بھی حرام ہے، بھانجی کی نسل میں پیدا ہونے والی تمام لڑکیاں حرام، بھانجی حرام، بھانجی کی لڑکی حرام، بھانجی کی پوتی حرام، بھانجی کی نواسی حرام، پورا سلسلہ حرام رہے گا۔ اپنی بیٹی حرام، اور اس کے بعد بیٹی کی نسل سے جتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی وہ سب حرام، اور اسی طرح بیٹا، بیٹا سے انسان کے لیے حرام ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، ایک ہی جنس ہے، لیکن بیٹے کی نسل سے جتنی اور لڑکیاں پیدا ہوں گی وہ سب کے سب انسان کے لیے حرام۔ تو یہ سات عورتیں بنی، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے کیونکہ گزشتہ تقریر میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آ چکا تھا۔ یہ سات عورتیں مرد کے لیے حرام ہیں نکاح کرنا، چنانچہ دیکھنا جائز، ان سے ہاتھ ملانا جائز، ان کو بوسہ دینا جائز، اور اسی کا الٹ عورت کے لیے، کہ عورت کے لیے اسی طرح اپنا ماموں اور چچا حلال ہو جائے گا، اپنا باپ حلال ہو جائے گا یعنی اس کو دیکھنا اور اس سے ہاتھ ملانا، اور نکاح میں حرام ہو جائے گا ماموں، چچا، اپنا باپ، اپنا سگا بھائی، اپنا بیٹا، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، یہ سات رشتے دار۔ اب اس کے بعد یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا، اب اس کے بعد آئیے دوسرے مسئلے۔ تو خونی رشتے سے صرف یہ سات عورتیں اسلام کے نقطۂ نگاہ سے نکاح میں مرد کے لیے حرام ہوں، اور ان کے ساتھ وہ تمام پردے وغیرہ کا سلسلہ قائم کرنا ضروری نہیں۔ البتہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ پردے کا جو مسئلہ ہے کہ آپ کو پردے کی ضرورت نہیں، اور ان سے انسان اپنا جسم وغیرہ ٹکرا سکتا ہے، چھو سکتا ہے، مس کر سکتا ہے. یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ لذت کا ارادہ نہ ہو. اگر ان سگے رشتے داروں میں بھی بیچ میں لذت کا ارادہ آ گیا تو ان سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، اور ان سے بھی دوری اختیار کرنا بالکل اس طرح واجب ہے جس طرح عام عورتوں سے دوری اختیار کرنا انسان کے لیے واجب ہے. اس لیے کہ لذت کے ساتھ دیکھنا اور لذت کے ساتھ جسم کا مس کرنا دنیا میں صرف ایک عورت کے ساتھ مس کے لیے جائز ہے، اور وہ اس کی بیوی، اور بیوی ہی کے اندر کمی آ جاتی ہے. اب آئیے دوسرے مسئلے پر کہ سسرالی رشتے، یعنی شادی کے بعد جب انسان نے شادی کر لی تو شادی کے بعد بیوی کے خاندان میں کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جو اس مرد کے لیے حرام ہو گئی نکاح کرنا اور انہیں دیکھنا جائز ہو. سسرالی رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو حقیقت میں دو ہی عورتیں انسان کے لیے حرام ہونے کا احتمال، دو ہی عورتیں انسان کے لیے حرام ہوتی ہیں جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے. جب انسان نے شادی کر دی تو شادی کرنے کے بعد، ابھی ایک بات بتا دی جائے کیونکہ بار بار مسائل میں آئے کہ شادی کرنا اسلام میں الگ چیز ہے اور صحبت کرنا الگ چیز. کچھ ایسے رشتے دار عورتیں ہوں گی جو شادی کے بعد حرام ہو جائیں گی، چاہے انسان اپنی بیوی کے قریب گیا ہو یا بیوی کے قریب نہ گیا. اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو شادی سے حرام نہیں ہوتی، جب تک انسان اپنی بیوی سے ازدواج کا سلسلہ قائم نہ کرے وہ انسان کے لیے حلال رہتی ہیں. تو شادی کے بعد جیسے ہی نکاح کا صیغہ پڑھا ویسے ہی بیوی کے ساتھ اس کی ماں جو ہے وہ انسان کے لیے حرام ہو جائے. جیسے ہی رشتہ قائم ہوا صیغہ نکاح کے ذریعے، ویسے ہی ساس انسان کے لیے حرام ہو گئی، اور حرام ہونے کے فوراً بعد اس کی محرم بن گئی. اب نکاح کے فوراً بعد ساس انسان کے لیے حرام، مطلقہ حرام، بالکل حرام، یعنی کسی صورت میں بھی اب اس ساس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. ہمارے ماحول میں یہ مسئلے اتنے کام نہیں آتے، بہرحال عراق کے یا عرب ممالک کے ماحول میں یہ مسئلے مفید ثابت ہوتے. معلومات میں اضافے کے لیے ہم ذرا تفصیل بتاتے چلیں. نکاح ہو گئے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، بیوی کے قریب انسان نہیں گیا، ایک ہفتے، ڈیڑھ ہفتے، دو ہفتے کے بعد اپنی بیوی کو اس نے طلاق دی. بیوی کی شکل تک اس نے نہیں دیکھی تھی، صرف نام اس نے سنا تھا جس نام پہ نکاح ہوا، اور طلاق دے. اب طلاق دینے کے بعد اگر وہ چاہے کہ میں اپنی بیوی کی ماں سے یعنی اپنی ساس سے نکاح کروں تو بہرحال یہ اس کے لیے حرام رہے. جیسے ہی نکاح کا صیغہ عالم کی زبان سے یا نکاح پڑھنے والے کی زبان سے جاری ہوا، ویسے ہی ساس انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو گئے. چاہے فوراً وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تب بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ بیان کرنے کی وجہ اس کا ایک مخالف مسئلہ ہے، اس کا ایک الٹ مسئلہ ہے، وہ اب آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. تو یہ ساس تو بالکل حرام ہو، لیکن اگر بیوی کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے، بیوی کے پاس پہلے سے کوئی بچی ہے پہلے شوہر سے یا زنا سے کسی طریقے سے، اگر جس عورت سے انسان شادی کر رہا وہ پہلے سے شادی شدہ، طلاق ہو گئی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بچی، اس کی بیٹی 10 سال کی، 12 سال کی، 16 سال کی، 17 سال، نکاح کا صیغہ جیسے ہی انسان پڑھے گا، جیسے ہی نکاح کا صیغہ انسان پڑھے گا ویسے ہی وہ جو بیوی کی بچی، بیوی کی لڑکی، مثال سے شاید آپ سمجھ گئے ہوں کہ اگر یہ تو اس صورت میں مسئلہ آ سکتا ہے جب بیوی کنواری اور باقیرہ نہ ہو، اس کی ایک لڑکی، صیغہ نکاح کا پڑھتے ہی ساس تو انسان کے لیے بالکل حرام ہو، لیکن یہ لڑکی جو بیوی اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہے یہ حرام ہوئی یا حرام نہیں، تو یہ انسان کے لیے حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی بیوی کے قریب جا کر رشتہ ازدواج کو قائم نہ کرے. ہاں جب بیوی کے پاس جائے گا، صحبت کر لے گا، مکمل طور پر شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، تو اب یہ بیوی کی جو لڑکی پہلے شوہر سے، یہ انسان کے لیے حرام ہو گئی نکاح کے لیے اور اس کی محرم بن. لیکن جب تک کہ بیوی سے صحبت نہ کی جائے اس وقت تک یہ لڑکی انسان کے لیے حرام نہیں ہوئی. یعنی اگر وہ اس نے آج بیوی سے نکاح کیا، 2 مہینے بعد رخصتی ہونا ہے، اس نے 15 دن کے بعد طلاق دی، تو اب طلاق دے کر اپنی بیوی کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اس میں شرم کسی قسم کا عذر یا حرج واقع نہیں ہوا. تو جب تک کہ بیوی سے صحبت نہیں ہو جاتی اس کی لڑکی انسان کے لیے حرام نہیں ہو. البتہ ساس فوراً حرام ہو جائے گی جیسے ہی نکاح کا صیغہ زبان سے نکالا جائے. اب ایک مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، اور کچھ علماء نے اس مسئلے کی بھی اجازت دی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی سے نکاح کر دی اور صحبت نہیں، اور اب کیا وہ لڑکی اب تک ہمارے لیے حلال؟ بیوی کی لڑکی جو ہے وہ جب جس سوتےلی لڑکی انسان کی کہلائی، یہ لڑکی انسان کے لیے اب تک حلال؟ یعنی پردہ اس سے واجب ہے، اس سے دور رہنا واجب، اور بیوی کو طلاق دے دے تو اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن کیا بیوی کو طلاق دیے بغیر بھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جبکہ وہ انسان کے لیے حلال؟ تو آقائے قل نے احتیاط واجب لگائی ہے، آقائے قمینی نے فتویٰ دیا، بہرحال آقائے قل کی احتیاط واجب یہ بتا رہی کہ مسئلہ واضح نہیں، کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا اس وقت تک اس کی لڑکی سے نکاح نہ کرے. اور ہمارے کچھ علماء نے، گزشتہ علماء نے دلیلوں کے ذریعے قرآن کی اور احادیث یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، بیوی کے ساتھ نکاح کیا اس کی لڑکی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، البتہ بعد میں بیوی کو طلاق دینا پڑے گی لڑکی کے پاس جانے سے پہلے. تو خیر، اس مسئلے کا خلاصہ کچھ یوں کہ اگر انسان نے نکاح کیا تو ساس تو نکاح کرتے ہی حرام ہو، لیکن سوتےلی لڑکی نکاح کرتے ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوگی جب تک کہ بیوی سے صحبت نہ کرے. ہاں، جیسے ہی اس نے صحبت ویسے ہی اب وہ لڑکی حرام ہو گئی، چاہے اگلے دن بیوی کو طلاق دے دے تب بھی اس سوتےلی لڑکی سے اب وہ نکاح نہیں کر سکتا. اور جہاں کہیں اب لفظ ساس آئے یا لفظ سوتےلی لڑکی آئے تو خود بخود آپ سمجھ جائیے کہ ساس کا مطلب بیوی کی ماں بھی ہے، اس کی نانی بھی ہے، اس کی دادی بھی ہے، جہاں تک سلسلہ اوپر چلے گا. اور لڑکی سے مطلب لڑکی بھی ہے، سوتےلی لڑکی، اس لڑکی کی لڑکی، اس لڑکی کی پوتی، جتنا یہ سلسلہ لڑکیوں کا نیچے چلے گا. تو خلاصہ یہ کہ جب تک بیوی سے صحبت نہ کی جائے سوتےلی لڑکی اور سوتےلی لڑکی کی نسل میں جتنی لڑکیاں ہیں وہ حرام نہیں ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے ان سے نکاح کا موقع باقی رہتا ہے. یہ ہو گیا مرد کا مسئلہ. عورت کا مسئلہ اسی طرح یہ ہے کہ اس کے لیے شوہر کا باپ بالکل حلال حرام ہو جائے گا نکاح کرنا رشتہ ہوتے، اور اسی طرح شوہر کا لڑکا یعنی سوتےلا لڑکا نکاح کے ساتھ ہی عورت کے لیے حرام ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا، یہ بھی پیش نہیں آتا ہے لیکن فقہی کتابوں میں لکھا ہے، آپ کے سمجھنے میں آسانی رہے گی. کہ انسان نے شادی کی ایک عورت اور اس عورت کے پاس پہلے سے ایک لڑکی، یہ مسئلہ تو آپ نے سن لیا کہ جب تک کہ بیوی سے صحبت نہ کی جائے اس لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے بیوی کو طلاق دے، لیکن اگر بیوی سے صحبت کر لی تو اس کے بعد اس کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام. اب اگر فرض کی مجھے سوتےلی لڑکی انسان کے پاس اپنا کوئی بیٹا ہے کسی اور بیوی سے، یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا طلاق لے کر چلی گئی بیوی، اس کے پاس ایک لڑکا، اس نے دوسری عورت سے شادی کی، اس دوسری عورت کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ اس کی ایک لڑکی چلی آ رہی. اب یہ دونوں بھائی بہن سوتےلے ہو، کیا ان دونوں لڑکے اور لڑکیوں میں سلسلہ ازدواج قائم ہو سکتا ہے یا قائم نہیں ہو سکتا؟ مرد کے لیے تو جب اس نے بیوی سے صحبت کر لی اپنی سوتےلی لڑکی حرام ہو، لیکن وہ سوتےلی لڑکی اس کے گھر میں اور اس کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا، وہ دونوں بھائی بہن اس قسم کے ہیں کہ نہ ان کی ماں مشترک ہے نہ ان کا باپ مشترک ہے. مرد کا لڑکا ہے، اس کی ماں کوئی اور ہے اور اس کا باپ یہ شوہر، وہ اس عورت کی جو لڑکی ہے اس کا باپ کچھ اور ہے اور ماں وہ عورت، ان دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو ان دونوں کے رشتے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو سوتےلے بھائی بہن کہلاتے ہیں ہماری اردو زبان، ان کا آپس کا رشتہ ہو سکتا ہے کیونکہ حقیقت میں ان میں بھائی اور بہن کا کسی قسم کا رشتہ موجود نہیں. اور یہ رشتہ نکاح کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے کہ مرد نے اپنا نکاح کیا اور فوراً اپنے لڑکے کا نکاح اپنی بیوی کے لڑکی سے کر دیا، چاہے صحبت کی ہو یا نہ کی، اور صحبت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اور یہی مسئلہ ایک اور شق میں اور آگے بڑھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب مرد ایک عورت سے نکاح کر لے گا اور صحبت کر لے گا تو عورت کی لڑکی تو اس پر حرام ہو جائے گی، سوتےلی لڑکی، لیکن یہ لڑکی اس مرد پہ حرام ہوگی، اس مرد کے باپ پر حرام نہیں ہوگی. اب اگر یہ لڑکی، یہ سوتےلی لڑکی، یہ اس مرد کے جو اس کا سوتےلا باپ ہے اس کے باپ سے شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتی ہے شرم، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی نقصان نہیں، اور یہ رشتہ بالکل قائم ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ پیچیدہ لگتا ہے بظاہر، پیش نہیں آتا ہے، اس لیے ہم زیادہ تفصیل نہیں بتائیں گے. اب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. یہ تو ہو گئے سسرال کے رشتے دار سے جو عورتیں اسلام کے نقطۂ نظر سے مرد کے اوپر حرام ہوتی ہیں، بس یہی سارے محرم رشتے دار. اب محرم رشتے داروں کا سلسلہ ختم ہو، اب آئیے تیسرا طریقہ جسے سبب کہا جاتا ہے کہ سبب کی وجہ سے کون کون سی عورتیں انسان کے لیے حرام. اب گفتگو شروع ہوئی اس تیسرے مسئلے پر اور تیسرے طریقے سے. تو سات عورتیں نسب کی وجہ سے، انہی رشتے کی وجہ سے حرام. دو عورتیں سسرال کے رشتے کی وجہ سے حرام، ایک ساس اور ایک سوتےلی لڑکی، ساس نکاح ہوتے ہی اور سوتےلی لڑکی صحبت کے بعد. اب اس کے بعد تیسرا مسئلہ بچا کہ کون کون سی وہ عورتیں ہیں جو کسی سبب سے انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی عورت جو کسی سبب سے انسان کے لیے حرام ہوتی ہے وہ ہے اس کی رشتہ. جب انسان نے ایک عورت سے نکاح کر دی تو اب اس عورت کی بہن جو انسان کی سالی، وہ انسان کے لیے حرام ہو گئی لیکن عارضی طور پر سبب کی وجہ سے، کہ جب تک کہ اس کی بہن نکاح میں ہے اب تالی سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن انسان اگر عورت کی بہن کو یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے بعد اپنی تالی سے وہ نکاح کر سکتا. تو یہ پہلا رشتہ ہے جو سبب کی وجہ سے حرام, مستقل حرام نہیں, جب انسان چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کی بہن سے نکاح کر سکتا. البتہ یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے علماء کے نزدیک, وہ یہ ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو طلاق کے بعد عورت کو عدہ گزارنا ہوتا ہے, اور اتنا آپ کے علم میں ہوگا شاید کہ طلاق کی دو قسمیں, ایک طلاق رجعی ہے ایک طلاق بائن. طلاق رجعی اور طلاق بائن اگر کہ طلاق کے مسئلے, لیکن اب جو گفتگو ہوگی اس میں بار بار یہ لفظ آئیں گے, پھر تھوڑا سا ہم ابھی بتا دیں بعد میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے کہ انسان طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد عورت کو تقریباً 3 مہینے, شریعت میں کوئی مدت اس کی فکس نہیں, تقریباً 3 مہینے عورت کو عدہ گزارنا پڑتا ہے جس عرصے میں وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. اب عدے کے دوران جس وقت یہ مرد چاہے اپنی بیوی کو جسے طلاق دے چکا ہے واپس بلا سکتا ہے, نہ صیغہ پڑھنے کی ضرورت, نہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت, بلکہ بس بیوی کو حکم دے دے کہ بس میں تمہیں واپس بلانا چاہتا ہوں. یہ جملہ اس نے کہا اور دوبارہ نکاح کا رشتہ قائم ہو گیا اور دوبارہ وہ میاں اور بیوی بن گئی. تو طلاق رجعی وہ طلاق کہلاتی ہے جس کے بعد مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ عدے کے دوران کس وقت چاہے اپنی بیوی کو واپس بلا, اور طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ طلاق دے دی عورت کو عدہ گزارنا, لیکن مرد کو اختیار نہیں کہ عدے میں عورت کو بلا سکے, بلکہ اب عورت اس کے پاس نہیں آ سکتی, یہ کہلاتی ہے طلاق بائن. اور 5 قسم کی عورتوں کو جب طلاق دی جائے تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے, باقی جتنی عورتوں کو طلاق دی جائے وہ طلاق رجعی ہوگی. یہ مسئلے عام طور پر پیش نہیں آتے تو یہ ذرا اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہوگی, لیکن بڑے اہم مسئلے جب پیش آتے ہیں تو بڑی مصیبت انسان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. اگر انسان کی شادی 9 سال سے چھوٹی لڑکی سے اور وہ 9 سال سے چھوٹی لڑکی یعنی بالغ ہونے سے پہلے پہلے طلاق دے دی تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہے. 8 سال کی لڑکی کو طلاق دے دی, اب اگر چاہے کہ اسے واپس اپنے نکاح میں لے لے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں. یا ایسا عورت, وہ عورت کے جسے حیض آنا بند ہو جائے یعنی غیر سیدانی عورت, مطلب فرض کیجیے کہ آپ کے خاندان کی عورتیں 50 سال کی عمر میں یائسا بن جاتی ہیں شرح, اب اگر 50 سال کی کسی عورت کو یا 50 سال سے بڑی کسی عورت کو طلاق دی جائے تو وہ طلاق بائن ہو. اب عدے کے دوران مرد بلانا بھی چاہے تب بھی وہ عورت اس کے پاس نہیں آ سکتی. تیسری, ایسی عورت کے جس سے نکاح ہوا ہو اور صحبت سے پہلے پہلے طلاق دے دی جائے, آج نکاح ہوا اگلے سال رخصتی کرنا تھی, 8 مہینے 9 مہینے 6 مہینے کے بعد اسے طلاق دے, یہ طلاق کی طلاق بائن ہے. یعنی اب اگر مرد چاہے کہ میں اپنی عورت کو واپس بلا لوں تو یہ ممکن نہیں. چوتھی, وہ عورت کہ جسے طلاق خل یا طلاق مبارات دی جائے, یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عورت اگر شوہر کو پیسے اور شوہر پیسے لے کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے وہ طلاق خل اور طلاق مبارات کہلاتی ہے, اور اس طلاق کے بعد بھی ممکن نہیں ہے بیوی کو واپس بلانا. تو یہ 3-4 طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے. تو اب اگر اپنی بیوی کو طلاق دی, اگر طلاق ایسی طلاق دی ہے جو طلاق رجعی ہے تو جب تک کہ عدہ نہ گزر جائے تالی سے نکاح نہیں کر سکتا, اور اگر طلاق ایسی دی ہے جو طلاق بائن ہے یعنی عدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مرد اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا ہے, تو اب اس عدے کے دوران مرد کے لیے نکاح کرنا جائے. تو یہ شریعت کا وہ مقام, عورت کے لیے تو نکاح کرنا حرام ہوتا ہی, شریعت کا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مرد کے لیے نکاح کرنا حرام بن جاتا ہے, کہ اگر اپنی عدے کے دوران مرد کے لیے نکاح حرام بن جاتا ہے جبکہ مرد کے لیے کوئی عدہ نہیں, کہ اگر اپنی بیوی کو اس نے طلاق رجعی دی ایسی طلاق جس کے عدے میں بلا سکتا ہے بیوی کو واپس, اور اس دوران میں اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ حرام جب تک کہ عدے کا پیریڈ گزرنا جائے, اور اگر اپنی بیوی کو طلاق بائن دی, مثلا بیوی 50 سال سے زیادہ ہو گئی تھی, اس کی بہن کی عمر 30 سال کی تھی, تو اب 50 سال سے چھٹکارا حاصل کر کے 30 سال سے شادی کرنا چاہ رہا تھا, تو اب اگر اپنی بیوی کو طلاق دے گا یہ طلاق بائن 50 سال کی عورت, اب طلاق دیتے ہی فوراً اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. یا بیوی 8 سال کی ہے, سالی کی عمر 18 سال ہے, یہ چاہتا ہے کہ 8 سال کی بچی میرے لیے بیکار ہے, 18 سال کی اس کی بڑی بہن سے نکاح کروں, تو اب اگر طلاق دے اپنی 8 سال کی بیوی کو تو طلاق بائن بن جائے گی, فوراً وہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. مسئلہ جتنا سمجھ میں آیا اتنا ہی آپ سمجھ لیں, باقی اتنا ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھ لیں. تو سبب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سالی سے نکاح کرنا حرام, مستقل نہیں بلکہ اس سبب کی وجہ سے کہ اس کی بہن آپ کے نکاح میں موجود. دوسرا آتا ہے بھتیجی اور بھانجی سے نکاح کرنا اپنی بیوی, اپنی بھتیجی اور اپنی بھانجی سے انسان کے لیے حرام, لیکن بیوی کی بھتیجی, بیوی کی بھانجی, شریعت میں بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح بالکل جائز. یعنی جس لڑکی کے آپ خالو بن رہے ہیں یا جس لڑکی کے آپ خوبا بن رہے ہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا انسان کے لیے بالکل جائز. عام طور پر خیال ہے کہ خالو اور خوبا محرم اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ گھروں میں وہی سلوک کیا جاتا ہے جو چچا اور ماموں کے ساتھ ہے, یہ بالکل غلط. وہ لڑکی جس کے آپ خالو یا خوبا بن رہے ہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز, البتہ ایک شرط. وہ شرط یہ ہے کہ بیوی اجازت دے. اگر بیوی کو طلاق دے کر آپ نکاح کر رہے ہیں تو بیوی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں, لیکن یہ بھی بالکل جائز ہے کہ بیوی بھی آپ کے نکاح میں ہو اور بیوی کی بھانجی بھی آپ کے نکاح میں ہو. یہ بھی شرم بالکل ممکن ہے. ماحول کی بات دوسری, شرم بالکل ممکن ہے کہ بیوی بھی آپ کے نکاح میں ہو اور بیوی کی بھتیجی بھی آپ کے نکاح میں ہو, یعنی بیوی بھی آپ کے نکاح میں ہو اور لڑکی بھی کہ جس کے آپ پھوپھا ہیں, آپ کی بیوی بھی آپ کے نکاح میں ہو اور وہ لڑکی بھی آپ کے نکاح میں ہو جس کے آپ خالو ہیں. لیکن اس صورت اگر بیوی کی موجودگی میں اس کی بھتیجی اور بھانجی سے کوئی شادی کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ بیوی سے اجازت لے. اگر بیوی اجازت دے دیتی ہے تو اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے, بلکہ دونوں کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں, اس لیے کہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں. اور اگر سگی بہنیں نہ ہو تو ایک شخص دو رشتے کی بہنوں کو اپنے نکاح میں ساتھ رکھ سکتا ہے. اور اگر بیوی اجازت نہ دے تو آپ نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ بیوی آپ کے نکاح میں. ہاں اگر آپ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو آپ بیوی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں رہے. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بیوی اسی وقت اجازت, اگر بیوی نے اجازت نہیں دی آپ نے نکاح پڑھ لی, نکاح صحیح ہے اگر بعد میں بیوی اجازت دے دیتی ہے صبح سے پہلے. البتہ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کا صیغہ پڑھ لیا جائے. اور اب آخری مسئلہ آج کا, وہ مسئلہ یہ ہے, یہ دوسرا سبب ہوگا کہ بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے اس وقت تک نکاح کرنا حرام ہے جب تک کہ بیوی اجازت نہ دے. اور اس میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا کہ فرض کیجیے بیوی کے سامنے آپ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, آپ کی بیوی دیکھ رہی ہے کہ اس کی بھتیجی اور بھانجی ودا ہو کر آ رہی ہے, وہ خود اپنی بھتیجی اور بھانجی کا جہیز بھی تیار کر رہی ہے, جوڑے بھی سی رہی ہے, تقریبات میں حصہ بھی لے رہی ہے, لیکن یہ تمام کے تمام چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت ہوگی. اجازت آپ کو صاف الفاظ میں اس سے لینا, اگر آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے بیوی کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تمہاری بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, بیوی خاموش رہی اور آگے بڑھ کر اس نے فرض کیجیے شادی میں خود بھی حصہ لیا اور شادی کے بعد کہا کہ میں نے تو اجازت نہیں دی تھی, تو یہ واقعاً بیوی کی بات مان لی جائے, آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اس کو انکار کر دینا چاہیے تھا وہ کیوں اس نے آگے بڑھ کر حصہ لیا. نہیں, بیوی کے لیے انکار کرنا واجب نہیں, آپ کے لیے اس سے اجازت دینا ضروری. تو اگر وہ خاموش بیٹھی ہے تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے اس سے صاف الفاظ میں اجازت دینا ضروری. یہ ہو گئے دو سبق. اور اب تیسرے سبق سے وہ رشتے آ رہے ہیں کہ خدا ہم سب کو ان کے زنا سے محفوظ رکھے, یعنی زنا کی وجہ سے انسان پر جو جو عورتیں حرام ہوتی ہیں, زنا اور قوم لوط کے عمل کی وجہ سے. بہرحال چاہے آگے سے زنا کرے یا پیچھے سے اگر زنا کرتا ہے اپنی پھوپھی یا خالہ, تو اس صورت میں پھوپھی اور خالہ کی لڑکیاں جو خالہ ذات بہن اور پھوپھی ذات بہنیں کہلائیں گی, یہ خود بہت انسان کے اوپر حرام ہو جاتی اور اب انسان اس سے نکاح نہیں کر سکتا. البتہ اگر ممانی سے یا کسی سے زنا کرتا ہے, خدا ہر ایک کو ان عظیم گناہوں سے بچائے, بہرحال اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس صورت میں مامو ذات اور چچی ذات بہنیں جو ہیں, چچا ذات بہنیں جو ہیں, وہ حرام نہیں ہوتی. البتہ اگر خالہ اور پھوپھی سے انسان نے زنا کر لیا تو اس کے بعد اب زنا جان بوجھ کر کیا جائے, مجبوری کی وجہ سے کیا جائے, زبردستی کیا جائے, کسی وجہ سے انسان زنا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مجبوری کی وجہ سے خدا بلکہ یقیناً معاف کرنے والا, لیکن اس کا رشتہ جو ہے خالہ ذات اور پھوپھی ذات بہنوں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمت میں تبدیل ہو گیا اور یہ عورتیں اس کے لیے حرام ہو گئی. اب نہ اپنی پھوپھی ذات بہن سے نکاح کر سکتا ہے نہ خالہ ذات بہن سے نکاح کر سکتا ہے. البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب پھوپھی ذات اور خالہ ذات بہن سے نکاح نہ ہوا, اس سے نکاح سے پہلے پھوپھی اور خالہ سے زنا کیا, بعد میں یہ رشتہ چلا, لیکن فرض کیجیے کہ پھوپھی ذات بہن سے نکاح ہو چکا ہے, وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی اور پھر انسان شیطان کے غلبے میں آ کر کبھی گیا اپنی سسرال میں اور پھوپھی سے زنا کر بیٹھا, تو اب اس کی بیوی اس کے لیے حرام نہیں ہوگی. یا خالہ سے زنا کر بیٹھا اور خالہ ذات بہن پہلے سے نکاح میں ہے تو خالہ ذات بہن اب حرام نہیں ہوگی. حرام کب ہوگی؟ کہ جب پہلے آپ خودی اور خالہ سے زنا کریں، بعد میں نکاح ہو جائے. البتہ اگر نکاح ہو چکا ہے، بعد میں شیطان نے برمجایا، کبھی انسان آدم زندہ اپنی خودی یا خالہ سے زنا کر دے گا، تو آپ اپنی دینی انسان کے لیے حرام نہیں ہوگی. اس لیے کہ شریعت کا ایک مسئلہ کہ کسی کے پہلے حرام سے دوسرے بے گناہ یا دوسرے معصوم کے نکاح سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات تھوڑی اور وضاحت چاہتی ہے کہ جس نے شک نکلتی کہ خودی اور خالہ سے نکاح سے پہلے زنا کریں تو ان کی لڑکیاں حرام، نکاح اور صحبت کے بعد دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نکاح کے بعد اور صحبت سے پہلے دینا کر لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کچھ علماء نے احتجاج ظاہر کیا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریب. لیکن آج کے مسائل کے اختتام سے پہلے یہ ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو آپ نے سنا، یہ تینوں رشتے نسب کی وجہ سے سات اور سسرال کی وجہ سے دو، وہ نو عورتیں جو حرام ہوئی ہیں ان کو تو انسان کے لیے دیکھنا، پردہ کرنا، چھونا وغیرہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پردہ ضروری نہیں. اب یہ تین عورتیں سبب کی وجہ سے حرام، تو سبب کی وجہ سے جتنی عورتیں حرام ہوتی ہیں ان میں سے حرام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردہ ثابت ہو گیا. اب جیسے سالی کے ساتھ نکاح حرام لیکن پردہ واجب، بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام پردہ واجب، اور یہاں پھوپھی اور خالہ سے زنا کرنے کی وجہ سے یہ بہنیں حرام ہو گئی لیکن ان سے پردہ واجب رہے گا. اور حرام ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اب ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنی سگی بہن کے ساتھ کرتا. یہ وضاحت بار بار اس لیے ضروری ہے کہ وہ مشہور مسئلہ کہ جس سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ جائز نہیں ہے، پردہ واجب نہیں ہے، اس کی وضاحت ہوتے چلے. ضرور بھیجیے محمد. تاریخ اسلام پر گزشتہ پونے دو سال سے ہماری گفتگو کچھ بے رخ انداز میں ہوتی رہی تھی، صرف ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے ذہنوں میں بٹھانے ہیں. اور ماہ گزشتہ یہ اعلان کر دیا گیا جب انشاءاللہ آئندہ سے سلسلہ اس طرح چلے کہ انگریزی مہینے کے پہلے جمعے پوری ایک گھنٹے کی تقریر عقائد اور اصول دین کے بارے میں ہوگی. اور خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے یہ سلسلہ تو باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے. اور ساتھ میں دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ مہینے کا انگریزی مہینے کے آخری جمعے میں ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے بارے میں ہوگی، اور وہ بھی ایک گھنٹے یا 45 منٹ کی گفتگو موضوع کے اعتبار سے ہوا کرے. لیکن بدقسمتی سے، بلکہ خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی جو بھی چاہے، گزشتہ ماہ ہماری گفتگو اس موضوع پر نہ ہو سکی، اہم ترین موضوع کی وجہ سے جو آقائے باقر صدر کے چلوں کی مجلس کی مناسبت سے پیش آ گیا. اور آج انگریزی مہینے کا آخری جمعہ، چنانچہ اعلان کے مطابق تو تاریخ اسلام پر ابتدا حضرت آدم کے زمانے سے گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن یہ محسوس کر کے کہ اب ایام رمضان بہت قریب آ چکے ہیں اور آج کے بعد صرف 5 ہفتے اور ہماری گفتگو ہوگی. چنانچہ اتنا وقت نہیں رہے گا کہ ایک تقریر تاریخ اسلام کے بارے میں ہو جائے، اتنا وقت نہ رہے گا کہ ہم تاریخ اسلام کے موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. ایک تقریر کے بعد پھر تاخیر آ جائے گا رمضان کا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو، مسئلے میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے، ایک مہینے کا وقفہ پڑ جائے، بلکہ تقریباً پونے دو مہینے کا وقفہ پڑ جائے. اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ تاریخ کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ایام رمضان کے بعد جب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا اس وقت شروع کی جائے گی، اور اسی ترتیب کے مطابق جس کا اعلان کیا جا چکا ہے کہ انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ عقائد پر، آخری جمعہ تاریخ پر، اور بیچ کے 2 یا 3 جمعے ایک ہو اپنا اپراسی گفتگو. اب ایام رمضان سے پہلے آج کی گفتگو چھوڑ کر 5 تقاریر ہوں گی، جن میں 2 عقائد کے بارے میں اور 3 اخلاقیات کے بارے میں ہوں گی. آج اگر کے تاریخ کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ بالکل اپنے موضوع سے ہٹ جائیں اور بالکل وعدہ خلافی ہو جائیں. چنانچہ تاریخ بھی کے بارے میں گفتگو، لیکن حضرت آدم کے زمانے سے تاریخ اسلام کے موضوع کو شروع کرنے کا جو ارادہ تھا اس پر انشاءاللہ رمضان کے بعد عمل کیا جائے. آج اس گفتگو کی خاص وجہ یہ کہ ایک شک پیدا ہو چکی ہے ہمارے لوگوں، اور لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حالات بتائے جائیں، ہمیں اپنی تاریخ سے آگاہ کیا جائے. اور قدرت کے ساتھ اس مجمع میں بھی ایسے مومنین نظر آ رہے ہیں جن کی یہ خواہش اور فرمائش کہ احکمہ کے زمانے تک کی تاریخ کو ہم سنتے رہتے ہیں، کچھ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کے بعد ہمارے اوپر کیا کچھ گزرا، کس طریقے سے ہم اور ہمارا مذہب ترقی کرتا رہا. اور یہ فرمائش بھی قدرت کے ساتھ آ رہی کہ عقائد صدر کی شہادت سے جس طرح ہمیں جھنجھوڑا، تو ہمیں نجف، قم اور ان علاقوں کے شیعہ نظام کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا سبب کہ پاکستان، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ شیعہ یہیں سے، تقریباً ایران کے لگ بھگ، بلکہ ایران سے زیادہ، پھر کیا وجہ کہ اتنی کثرت سے آبادی ہونے کے باوجود ہم اس جمع برابر ایران میں جو نظام تشیع یہ اتنا طاقتور نظام ہے کہ حکومت کے وقت سے ٹکرانے کے لیے تیار، اس کا ایک ہزارواں حصہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ایران میں ہماری اکثریت ہے اس لیے آسان، تو لبنان کے اندر جہاں ہم تیسری اقلیت، پاکستان میں تو بہرحال ہم دوسرے درجے پر ہیں آبادی کے اعتبار، لبنان جہاں پر ہم تیسری اقلیت تیسرا مقام، کیا وجہ ہے کہ وہاں کا نظام تشیع بھی اتنا مضبوط اور مستحکم طور پر موجود کہ وہ لوگ بڑی سے بڑی طاقت سب سے ٹکرا جاتے ہیں، اور لبنان کے سرحدی علاقوں پر جو اسرائیل کے حملے ہوتے ہیں ہم کان بند کیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر شیعہ آبادی پر ہوتے ہیں اور شیعہ آبادی دوبدوں کا مقابلہ کرتی. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہمارے یہاں غربت بہت زیادہ، تو کیا سبب ہے کہ افغانستان جہاں پر 40% آبادی ہماری، لیکن اس وقت جو افغانستان میں جہاد جاری اس کے اندر اکثریت مجاہدین کی شیعہ، یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں، اور ہم تو افغان مجاہدین کی امداد یا افغان مجاہدین کے کارناموں کے سلسلے میں نشر کیے جانے والے اعلانات کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو جہاد ہو رہا تقریباً سارا کا سارا جہاد شیعہ علماء کے حوالے، تقریباً سارا کا سارا جہاد شیعہ علماء اور شیعہ عوام کر رہے ہیں، وہ تو تعلیم میں بھی ہم سے کمتر اور غربت بھی وہاں حد سے زیادہ. اس کے باوجود کیا سبب کہ وہ اتنے منظم کہ وہاں پر شیخ آصف محسنی جیسا مجتہد موجود، شیخ آصف محسنی دور کے بڑے بڑے مجتہدین میں سے ایک مجتہد، اور یہ ہماری بدقسمتی کہ افغانستان جیسے پسماندہ علاقے کے اندر مجتہد موجود، لیکن پاکستان جیسے تعلیم یافتہ اور افغانستان کے مقابلے میں مالدار ملک کے اندر آپ کو اس معیار کا کوئی مجتہد، بلکہ کسی معیار کا بھی مجتہد نظر نہیں آ سکتا. افغانستان کے اندر شیخ آصف محسنی جو عقائد کوئی کے انتہائی نمایاں شاگردوں میں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عقائد صدر کے برابر، لیکن عقائد کوئی کے ان نمایاں شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں شیخ آصف محسنی، جن شاگردوں میں عقائد باقر صدر بھی شامل، اور یہ ان شاگردوں میں ہیں کہ جن پر خود عقائد کوئی بھی فخر اور ناز کرتے ہیں. افغانستان میں قیام تھا آج کل مشق کے اندر جراوطن حکومت قائم کر کے بیٹھے، اور جدید دور کے پہلے مستحق ہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور افغانستان آقائے خمینی تک نے جہاد کا فتویٰ کسی وقت نہیں دیا، لیکن افغانستان میں یہ جہاد کا فتویٰ دے چکے ہیں. اور ہمارے علم میں یہ حقیقت بھی موجود نہیں کہ اتنی عظیم ہستی ابھی چند ہفتے پہلے اسلامی حکمرائے خارجہ کی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئی بھی تھی، اور ایک حقیقت میں واقعی مشترک ایران سے آنے والے علماء میں بھی حقیقت مستحد چاہیے کوئی، لیکن ایک حقیقی مستحد ہماری سرزمین پر پہنچا بھی اور ہمارے ملک میں آیا بھی، اور ہم نے پلٹ کر مطلق اس کی طرف توجہ نہیں دی. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ عقائد صدر کے بارے میں ہم کو نہیں بتایا گیا، یہ آصف محسنی کے بارے میں بتایا گیا اور اب بھی بتایا جا رہا، لیکن کسی کے کان پر جھوٹ تک نہیں رہتی کہ ایک نائب امام ہماری سرزمین پہ آیا بھی کہلا بھی گیا، اور ہمارے علم میں بھی نہیں آیا کہ اتنا بڑا عالم جب پہنچا، ایک حقیقی مستحد جب پہنچا، ایک اس معیار کا مستحد جب پہنچا ہے کہ جس معیار کا نائب امام ہوتا ہے، اور ہم پلٹ کر جتنا بھی نہ کر سکے اس کا مطلب ایک چھوٹا سا اجتماع، اس کا مطلب ایک چھوٹی سی تقریب اس کے اعزاز میں کر دیتے. تو سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارا نظام اتنا ڈھیلا ڈھالا، اگر ترقی کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو افغانستان جیسے ظاہر ملک میں بھی اتنا منظم نظام موجود کہ ایک مستحد جہاد کا فتویٰ دیتا ہے اور اتنا بڑا جہاد شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، لبنان جیسے ملک میں اتنے منظم ہیں کہ سرکاری سطح کے اوپر اپنے مطالبات کو تسلیم کرا رکھا، یہاں آبادی ہماری زیادہ، تعلیم ہماری زیادہ، ایران کو چھوڑ کر باقی دنیا کی سیاہ آبادی سے پیسہ بھی ہمارے پاس زیادہ، افرادی قوت بھی ہمارے پاس زیادہ، پھر آخر کیا سبب ہے کہ ہمارا وہ نظام آئے نہیں ہو پاتا؟ تو آج اس تاریخ کی مناسبت سے تھوڑا سا تذکرہ کرنا اور اس مرحلے تک آپ کو لے جانا جہاں آپ کے علم میں آ جائے گا کہ اگر ہم باوقار طور پر رہنا چاہتے ہیں، امام کو کچھ کر کے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے نظام کو کس طرح قائم کرنا پڑے گا. 14 ہجری میں آج 13 رجب سو دن پہلے تاریخ گزری، اور 27 رجب کی تاریخ ان قریب آنے والی. چاہے آپ کے علم میں یہ حقیقت نہ کہ ہندوستان کے اندر شیعوں کو 200 سال گزرے ہیں اپنی نماز کو قائم کیے، 13 رجب سن 14 ہجری کو پہلی تاریخ سے جب ہندوستان میں پہلی شیعہ جماعت ہوئی، اور اس سے پہلے ہندوستان کے شیعہ اس حالت میں تھے کہ اپنی جماعت نماز کا قائم کرنے کے لیے مجبور تھے. تو یہ 200 سال کا سالگرہ ہماری جماعت جماعت کو اور 27 بہت زیادہ تو ہجری وہ تاریخ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں بلکہ شاید عراق اور ایران میں بھی پہلی نماز جمعہ قائم کی ہے. عراق ایران اور ہندوستان کی سرزمین میں پہلی نماز جمعہ 27 تو ہجری کو لکھنؤ کے شہر میں قائم کی گئی اور پورے 200 سال 27 برس کو ہو جائیں گے. تو ہمارے لیے ان تاریخوں کی مناسبت سے اور 200 سال کے سالگرہ کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے جاننا کہ ہندوستان کے اندر ابتدائی زمانے میں کس طرح سے شیعت مستحکم ہوئی تھی اور بعد میں کیا قلم پڑا تھا جس کی وجہ سے ہم عراق اور ایران سے بالکل بچ رہ گئے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایران کے اندر مذہب دوسرے طریقے سے آیا اور ہندوستان میں مذہب الگ طریقے سے آیا. ایران میں مذہب کا پھیلانے والا مستحد اور مستحد عالم اور مستحد عالم بھی اس مقام پر کہ علامہ ہندی جیسی عظیم ہستی جب شاہ خدا بندہ ایران کا بادشاہ جس کا تعلق سنگیر خان اور ہلاکو خان کی نسل سے تھا. ہلاکو خان کا بیٹا شیعہ ہو گیا تھا اس لیے کہ نصیر الدین سوسی اس کے اکالیوں اور نصیر الدین سوسی علامہ ہندی کے استاد خدا بندہ انہیں کی نسل سے تعلق رکھنے والا بادشاہ تھا ایران سے. ایک مرتبہ ایران کے دارالخلافہ نماز ہو رہی تھی مسجد اور کسی مومن حقیقی نے وہاں پہنچ کر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دی. یہ تصور ہے کہ ایران کے اندر ابتدا سے کیا لیکن 7 سال اسلام لانے کے 7 سال تک ایران میں انتہائی کٹر اور انتہائی متعصب ہے لوگوں کی حکومت رہی اور اس کا ثبوت یہ کہ ایران جیسے ملک کے اندر ایک مومن صرف ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا تو عین مسجد کے اندر اسے قتل کر دیا جاتا. مسجد جو خانہ خدا اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسجد میں نجاست کا بہانہ نجاست کا داخل کرنا حرام لیکن اس مسجد میں اس ایک جرم میں کہ ایک مومن نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی کیا خدا بندہ کی حکومت کے زمانے میں اس مومن کو شہید کر دیا گیا. لیکن شہید کرنے والوں نے شہید تو کر دیا شہر کے اندر یہ پتہ گشت کرنے لگی کہ ایک مومن کو اس طریقے سے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا. رفتہ رفتہ یہ خبر خدا بندے کے کانوں تک پہنچی. جب اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ چکرایا کہ آخر مسجد میں نماز پڑھنے والے میں ایسی کون سی خامی کہ ایک نمازی کو مسجد میں لوگوں نے قتل کر دیا. کافر ہوتا تو عقل میں آ جاتا کوئی ایسا مسلمان ہوتا کہ جس نے کسی جہاد کا آغاز کیا تھا تو سمجھ میں آ جاتا لیکن مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس نمازی کو قتل کیا جا رہا. بادشاہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا چکرایا چکرا کے اس نے فرمایا دربار سے سوال کیا کہ آخر اس نے گناہ کا جرم کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں یا واپسی تھا اس لیے ہم نے اسے قتل کر دیا. خدا بندہ کے لیے یہ لفظ بالکل نیا لفظ. گھبرا کے پوچھتا ہے کہ راسبی کسے کہتے ہیں تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ راسبی وہ لوگ جو اصحاب رسول کو اپنا بھلا کہتے ہیں. راسبی وہ لوگ ہے کہ جناب عائشہ پر ماذا اللہ جناسی کو مت لگاتے اور جتنی برائیاں دل بھر کے کر سکتے تھے وہ سارے کی ساری برائیاں تھیں. خدا بندہ بارہ تھوڑی عقل رکھتا اس نے کہا کہ تمہاری زبان سے سنی ہوئی باتوں پر مجھے بھروسہ نہیں آ رہا. ایسا کرو کہ جتنی راسبی عالم کو بلایا جائے گا تو اس سے دریافت کرنا چاہتا ہوں. جناب کے تلاش شروع کی گئی اور خود ہمارا مہاراج مومنین بہت محدود تھے اور بڑی پریشانی میں تھے لیکن پھر بھی عالم کا احترام ان کے دل میں تھا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جن آخر کا ہاتھ پکڑ کر خدا بندے کے حوالے کر دیا کہ یہ ہمارا علامہ ہے اس کے مذہب کو تیار کریں گے. جانتے تھے کہ صحیح مذہب کون بتا سکے گا. چنانچہ ایران کا واقعہ لیکن ایران کے شہر ہلا میں علامہ ہندی کو خط لکھا گیا جو نجف جو زمانے میں ہندا جائیں گے. علامہ ہندی ایک مستحد اور مستحد عالم اور ایسے عظیم مستحد کہ اس سے پہلے میں تقریر میں بتا سکے کہ کیا فقہ تھی یا اصول تھی یا کسی عالم کی کتاب میں لفظ علامہ آیا کہ علامہ نے یہ کہا علامہ کا یہ فتویٰ ہے علامہ کا یہ قول ہے تو علامہ کا مطلب ہی علامہ ہندی ہوتا. یہ لقب صرف اور صرف علامہ ہندی کے لیے مخصوص ہو کے رہ گیا. چنانچہ علامہ ہندی کو ہندا سے بلایا گیا. خدا بندہ کے دہا میں علامہ ہندی پہنچے اور وہاں جانے کے بعد پہلے تو اپنے مذہب کے اصول بتائے. اس کے بعد خدا بندہ نے درباری علماء سے دریافت کیا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوتا تو چاہے یہ پایا کہ مناظرہ کیا جائے. علامہ ہندی میں اور دربار کے علماء میں مناظرہ ہوئے. بڑا طویل مناظرہ ہے اور بڑا دلچسپ مناظرہ کہ اس طریقے کے مستحد عالم ایک نئے مذہب کو ایک ایسے مذہب کو روشناس کرا رہا. لیکن اختتام مناظرہ علامہ ہندی کے مناظرے کو دیکھ کر خدا بندہ کے دل میں اس مذہب کی سچائی بیٹھ گئی اور علامہ ہندی کے ہاتھ پر اس نے شیعت کو قبول کر لیا. چنانچہ ایران میں شیعت پہنچی ایک مستحد کے ذریعے اور مستحد کے ذریعے سے شیعت پہنچنے کا مقصد یہ کہ وہی نظام رائج ہوا جو امام کا میدان تھا. چنانچہ اس وقت لے کر آج تک بڑی سے بڑی مصیبتیں ایرانی قوم پر نازل ہوئی لیکن ان کا جو اپنا ایک بنا ہوا نظام ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. آج بھی یہ تسلیم کیا جاتا کہ قوم اور مسجد وہ شہر ہے یہ بڑی سے بڑی ظالم سے ظالم حکومت بھی ان شہروں کے نظم و نسق میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ کر سکی تھی جیسا کے سامنے مثال موجود. اس کے مقابلے میں ہندوستان میں جو مزہ پہنچا وہ پہنچانے والے اکثر صوفی بزرگ صوفی بزرگوں نے اپنے زمانے کے ماحول کے مطابق بالکل صحیح پالیسی کو اپنایا. کہ ہندوستان کے اندر 70 قسم کے متعدد غیر اسلحوں کی حکومت سنا تو انہوں نے محبت اہل بیت کے جذبے کو بیدار کیا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک محبت علی کا جذبہ پھیلایا. اس کے بعد بجائے اس کے کہ ان کے کام کو آگے بڑھایا جاتا جب ان کا انتقال ہو گیا تو بات وہیں پر پھیل گئی اور ہندوستانیوں کے ذہن میں یہ غلط خیال داخل ہو گیا کہ بس محبت علی ہمارے لیے کافی. اور اس کے بعد زمانہ بھی تقیے کا زمانہ اور عیسیوں کو بڑی بڑے ظلم اور تشدد کے ساتھ کچلا جا رہا تھا. یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر یہ تاریخ کا مسئلہ کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت صرف اور صرف اس لیے قائم ہو سکی کہ ہندوستان کے حکمرانوں نے عیسیوں کو ختم کیا جس کی وجہ سے انگریز ہندوستان کے اندر آ گئے. یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو ہر ایک نے تسلیم کیا. اگر ہندوستان کے مسلمان عیسیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرتے تو انگریز کبھی ہندوستان کی سرزمین میں داخل نہ ہوتے. سیوں پر ایک بڑا الزام لگایا جاتا کہ بغداد میں خلافت بنو اسد پر سیوں نے ختم کرایا. مسجد کسی نے حالات و خواب کو مجبور کیا کہ تم بغداد کا خاتمہ کرو. لیکن اس ایک حقیقت کو تمام مورخین مانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر تک ہندوستان میں مسلمان انتہائی مضبوط اور طاقتور. اورنگزیب عالمگیر نے 23 سال اپنے دلی سے ہزاروں میل دور دکن کے علاقے میں گزارے صرف اس لیے کہ وہاں پر 3-4 سیاہ مملکتیں. اس نے اپنی زندگی کے 23 سال اس علاقے میں سیاہ مملکتوں کے خاتمے میں گزارے اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھا جب تک کہ وہاں سے ایک ایک سیاہ حکومت کا خاتمہ نہ کر دیا. جس کے نتیجے میں دہلی کے اندر اس کی حکومت کمزور پڑی اور جیسے ہی اس کا انتقال ہوا ویسے ہی انگریزوں کو کمزور حکومت کی وجہ سے ہندوستان میں آنے کا موقع مل گیا. اگر اس وقت سیوں کے خاتمے کی نہیں کوشش نہ کی جاتی بلکہ وہ 23 سال حکومت کا انتظام سنبھالنے میں لگائے جاتے تو مسلمان اتنے طاقتور ہو سکتے تھے کہ کبھی بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو نکالا نہیں جا سکتا. بہرحال یہ بالکل الگ موضوع. تو اب اس تمام دور میں سیاح موجود لیکن آہستہ آہستہ تخلیے کی وجہ سے سیاح سنی ہونے لگے. اب یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا دردناک واقعہ کہ کتنا ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا کہ کوئی شیعہ عالم کوئی شیعہ قاضی کوئی شیعہ مسلم پوری مملکت کے اندر موجود نہ تھا. یہاں تک کہ شہید صالح علی نور اللہ شوستری جب آئے تو وہ بھی کتنے تقیے کی حالت میں آئے کہ اپنا مذہب چھپا کر اپنے آپ کو سنی عالم ظاہر کر کے انہیں زندگی گزارنا پڑی. یہ دوسری بات کہ انہوں نے جتنے بدلے دیے جتنے پہلے دیے جب اکبر نے انہیں لاہور کا قاضی بنایا تو انہوں نے جتنے پتلے دیے سب سیاہ دیکھا کے مطابق دیے. لیکن اتنے دیکھا تو مجبور تھے کہ اپنے آپ کو سنی عالم کہلوانا پڑا اور سب یہ لگا دیا اکبر کے سامنے کہ میں سنی عالم تو ہوں لیکن آزاد تیار سے دن تھا. سنا کہ مجھے کسی ایک سفا کا کاغذ نہ دیا جائے بلکہ میں موقع کے اعتبار سے جس سفا کا مسئلہ مناسب کرے گا اس کے مطابق فتوا دوں. اور اکبر نے کہا کہ ہاں اگر وہ فتوا کسی ایک سفا کے مطابق ہے تو پھر آپ کو اجازت. سنا کہ انہوں نے کسی طریقے سے 15 یا 20 سال کا انارت کا قاضی کا کام سنبھالا کہ ہر فتوا اپنی سفا کے مطابق دیا اور کسی فتوے کو فقہ شافعی سے ثابت کیا کسی کو فقہ حنفی سے کسی کو فقہ حنبلی سے کسی کو فقہ مالکی سے. اس لیے کہ ہمارے تمام جتنے بھی فتوے ہیں چاروں سفا کے اندر الگ الگ موجود. لیکن جیسے اتنا بڑا عالم جو اشتہار کے مقام پر تھا اسے بھی تقیے کی حالت میں یہاں زندگی گزارنا پڑ رہی. اور آج آپ کو غیر شیعوں میں بہت سارے سید نظر آئے. یہ وہی سید کہ جن کے آباؤ اجداد کو شیعہ لیکن جب یہاں پہنچے تو تقیے کی وجہ سے وہ اپنے مذہب کو چھپا کر بیٹھ گئے اور ان کے بیٹوں سب کو پتہ نہ چل سکا کہ ہم شیعہ والد کی اولاد ہیں. سنا کہ وہ زمانے کے مطابق خود بھی غیر شیعہ بن گئے. یہاں تک کہ اسران باغ مولانا سید دلدار علی یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ہندوستان میں صحیح سیرت کی بنیادوں کو ڈالا. 13 رجب 1400 ہجری پر انہوں نے لکھنؤ کے اندر پہلی مرتبہ نماز جماعت پڑھائی. یہ کھیت میں کام کرتے تھے. روایتوں میں یہ لکھا ہوا کہ ایک دن یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے غیبی آواز ان کے کان میں آئی کہ دلدار علی تم نجف جاؤ اور وہاں سے علم دین کو حاصل کر کے واپس آؤ اور آ کر تبلیغ کرو. اس وقت تک شیعوں کی حالت ہو چکی کہ شیعہ نماز پڑھتے تھے سنیوں کے طریقے سے. شیعوں کا نکاح پڑھاتے تھے سنی علماء. شیعوں کی نماز جنازہ پڑھتے تھے غیر شیعہ عالم. غرض یہ کہ شیعہ اپنی فقہ کے کسی ایک مسئلے پر عمل کرنا تو بہت بڑی چیز ہے جانتے تک نہ تھے. اور اسی دور کی گمراہی جس کی وجہ سے ہندوستان کے شیعہ عراق اور ایران سے کٹ گئے اور اجتہاد اور تقلید سے بالکل ناواقف ہو گئے. چنانچہ مکمل طور پر جتنے بھی شیعہ تھے غیر شیعوں سے رنگ رنگ چکے تھے. اور اگر 40-50 سال اور ماحول اسی طرح گزرتا تو اس کے بعد ایک شیعہ بھی باقی نہ بچتا. اس وقت دلدار علی حکمران ماہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا اور جن کا خاندان آج بھی خاندان اتحاد کے نام سے مشہور ہے وہ ہندوستان میں آئے تعلیم حاصل کرنے گئے اور وہاں تعلیم حاصل کر کے آئے. یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ نجف کے اندر ہندوستان کے دو ہی علماء کی قدر کی جاتی ہے. ہندوستان کی دو ہی کتابیں ہیں جن کو نجف کے علماء بھی باخان مانتے ہیں کہ ہاں یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر علم موجود. ایک ہی غفران ماد کی کتاب اماد الاسلام جس میں توحید عدل نبوت امامت قیامت پورے خصوص حدیث پر بحث کی گئی، اور دوسری کتاب تو بڑی مشہور کتاب ہے ابقات الانوار ناصر الملت اور ان کے والد کی۔ بہرحال یہ نجف سے واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے صحیح معنوں میں یہاں پر صحیح قسم کی شیعت کو قائم کرنا شروع کر دیا۔ لکھنؤ، جس کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ آج کل ایسی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں اور ایسا ماحول بھی دکھایا گیا کہ جیسے لکھنؤ کے سارے آدمی سوائے ڈھنگ پینے کے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، کبوتر بازی اور بٹیر بازی ان کا مشغلہ تھا اور ان کا کام یہ تھا کہ 24 گھنٹے طوائفوں کے ڈیرے کے اوپر جا کر بیٹھے رہے۔ لیکن یہ جان بوجھ کر وہاں کی تصویر کو مس بھر کے پیش کیا گیا، اس لیے کہ شیعہ کا سب سے بڑا مرکز ہندوستان میں ایک ہی شہر تھا، اس کی تصویر کو اس طرح پیش کیا گیا تاکہ ایسا ظاہر ہو سکے کہ شیعوں کے یہ سارے کے سارے اعمال و افعال۔ بھنگ کا ہندوستان بھر میں رواج تھا، اور اتنا رواج تھا کہ جیسے آج کل پان کا رواج کہ ہر محلے میں 2-3 بھنگ کی دکانیں ہوتی تھیں جہاں بھنگ کا حقہ تیار ملتا تھا، انسان جاتا تھا پیسے دے کر بھنگ کو یا بھنگ کے حقے کو پیتا تھا، بڑا رواج تھا پورے ہندوستان میں۔ اور یہ بھی فخر حاصل ہے ہمارے کسی عالم دین کو کہ انہوں نے ہندوستان سے بھنگ کا خاتمہ کیا تھا۔ تو 13 رجب 1400 ہجری کچھ پہلے ہندوستان آئے، ہندوستان آ کر انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر شیعہ اسی طرح غیر شیعہ مساجد میں نماز پڑھتے رہے، شیعہ اسی طرح غیر شیعہ علماء سے نکاح پڑھواتے رہے، شیعوں کی نماز جنازہ اسی طرح سے غیر شیعہ عالم پڑھتے رہے تو شیعت کا مکمل طور پر ہندوستان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پہلی مرتبہ شیعوں کے ذہن میں یہ خیال دکھایا کہ تمہاری دفعہ یہ نہیں ہے، تمہارے مسائل یہ نہیں ہے، اور تمہارے لیے ان کی پابندی ضروری نہیں ہے بلکہ اپنے ائمہ کی پیروی ضروری۔ اب کتنا مشکل ہوا ہوگا ان کے لیے وہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں، اس حقیقت سے بھی کہ آج اتنے علم کے بعد بھی اگر کوئی امام کی پیروی کی بات کرے تو اس وقت کے لوگ آسینے چڑھا کر اس سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہاں اس ماحول میں اور اس دور میں کہ جب نسلیں ان کی اس قسم کے افعال انجام دیتے ہوئے گزر گئیں، اس وقت یہ کام کرنا یہ انہیں کا دل گردہ تھا، اور خدا نے بہرحال ان کی مدد کی، ان کی حمایت کی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں، تاریخ کی حکایتوں میں یہ کہ اتنا مستحکم شیعت کا انہوں نے نظام قائم کیا کہ اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے پوری حکومت اٹھا کر ان کے حوالے کر دی۔ ان کا جو انتقال ہو چکا تھا ان کے صاحبزادے سلطان العلماء موجود تھے۔ 13 رجب 1400 ہجری کو لکھنؤ میں پہلی نماز جماعت قائم کی، لیکن اتنا خوف تھا لوگوں کے ذہن میں کہ شیعوں کا شہر ہے، کوئی مسجد والا تیار نہیں ہوتا تھا کہ نماز ہمارے یہاں کرائی جائے۔ ایک گھر کے اندر چھوٹے سے کمرے کے اندر 10-12 آدمیوں نے مل کر نماز پڑھی، اور 27 رجب 1400 ہجری کو پہلی مرتبہ نماز علی الاعلان جمعہ کی پڑھی گئی، اور اس کے بعد مستحکم طور پر شیعہ ہندوستان میں قائم ہوئی، اور لکھنؤ میں شیعہ قائم ہوتے یہاں تک کہ آج کے علاقوں میں بھی مبلغین وہیں سے پہنچے۔ انہوں نے تمام ہندوستان میں اپنے مبلغین کو پھیلا دیا کہ جاؤ اور جا کر ہر مقام پر یہ بتاؤ کہ صحیح مذہب کیا ہے، اور اس کے لیے انتہائی دانائی اور دانش مندی سے انہوں نے اس طریقے سے کام کیا کہ کہیں پر غیر شیعہ عالم سے گھبراؤ نہ ہو۔ یہاں تک کہ گاؤں کے اندر یا شہروں کے اندر جہاں غیر شیعہ عالم کا کام یہ تھا کہ وہ شیعہ کا نکاح پڑھائے یا شیعہ کی نماز جنازہ پڑھائے اور اسے نذرانہ ملا کرتا تھا، ان کے مبلغ پہنچے۔ اب اگر یہ اعلان کرتے کہ تم ہمارے مطابق اور ہمارے حضور کے مطابق نکاح اور نماز کا اہتمام کرو تو یقیناً وہ لوگ مخالفت کرتے کہ جنہیں یہاں سے ہدیہ اور نذرانہ مل رہا تھا۔ تو انہوں نے انتہائی دانائی اور دانش مندی سے کام لیا، یہ اعلان کرا دیا کہ نکاح ہمارا آدمی پڑھائے گا، لیکن جو ہدیہ ہوگا وہ اسی عالم کو ملیں گے جو آج سے پہلے غیر شیعہ عالم آج سے پہلے نکاح پڑھاتا چلا آ رہا۔ نماز جنازہ عالم ہمارا پڑھائے گا، لیکن اگر کوئی ہدیہ دینا چاہے تو ہمارے عالم کو نہ دے بلکہ اسی عالم کو دے کہ جس عالم کا یہاں قیام ہے اور جو ان کاموں کو انجام دیتا چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے اداداری کو نیا رنگ دینے والے، اور یہ بھی ایک تفصیل کے ساتھ تاریخ میں گفتگو آئے گی کہ اداداری کی تاریخ کیا، اداداری کی تاریخ کو رواج دینے والے تھے۔ اس زمانے میں تمام آلات موسیقی جلسوں میں، جلوسوں میں اور مسجدوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ انہوں نے صرف 3 آلات موسیقی کو رکھا، ایک اسی ڈھول کو، ایک تاشے کو اور ایک اس جھانس کو، اور اس کے علاوہ باقی تمام آلات موسیقی حرام قرار دلوا دیے، بلکہ حرام کا جو فتویٰ تھا اس کے مطابق سب کی پابندی لگا دی، اور صرف 3 یہ آلات موسیقی رکھے کہ یہ تینوں جنگی آلات موسیقی اور شریعت میں ان کے استعمال کی اجازت، جس کے نتیجے کے اندر اس کا اتنا اثر پڑا ان کی تبلیغات کا کہ تمام کا تمام خاندان اودھ جو علماء کا اتنا کٹا دشمن تھا، جو روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی بات پر سلطان اور علماء سے حاضر وقت ناراض ہوئے۔ اب اس وقت انہوں نے اتنا کام کیسے کر دیا؟ علماء پر عوام کے اعتماد کی وجہ سے۔ سلطان العلماء جن کے بیٹے تھے کسی بات پر حاضر وقت ناراض ہوئے، اس نے ان کو بلایا، یہ اس کے دربار میں نہ گئے، چنانچہ اس نے حکم دیا اپنی فوج کے توپخانے کے ساتھ سالار کو کہ کل صبح سویرے جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے ویسے ہی تم سوچ کے گولے سے ان کے مکان کو اڑا دے. تمام شہر کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا, تمام شہر کے اندر ایک ہلچل مچ گئی, لوگ پریشان ہو گئے, جہاں تک کہ کچھ لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد درخواست کی کہ آپ حاکم الملک سے معافی طلب کر لیں, آپ معافی مانگ لیں تو شاید وہ آپ کو یقیناً معاف کر دے گا. لیکن انہوں نے تو صاف انکار کر دیا. اور وہاں دوسری طرف شہر والوں کو پریشانی کہ ایک مستحد حقیقی مستحد ایک مستحد اور ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا, لیکن کریں تو کیا کریں, بادشاہ کی فوج تیار کھڑی. اتنا عوام کے دلوں پر ان کا اعتماد اور اتنا عوام کے دلوں میں ان کا احترام تھا. اور یہی ہماری گفتگو کا نقطہ ہے, انتہا ہوگا کہ جب صبح سویرے توپخانے کے سالار نے ایک مرتبہ توپ نکالی اور اس کا رخ ان کے گھر کی طرف کیا تو دوسری توپ بھی نکالی اور اس کا رخ شاہی محل کی جانب کر دیا. یہ اطلاع کسی نے بادشاہ وقت کو پہنچا دی. بادشاہ وقت گھبرا گیا, گھبرا کے ایک مرتبہ آدمی دوڑایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ سلطان العلماء کے گھر کو توپ سے اڑا دیا جائے, تم نے میرے محل کی جانب توپ کو کیوں لگایا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ جہاں میرا دین برباد ہو رہا ہے, جہاں میری آخرت برباد ہو رہی ہے, تو اب میں دنیا کو بھی برباد کرتا چلوں. جب اپنے دین کے بادشاہ کو ختم کر رہا ہوں تو دنیا کے بادشاہ کو کیوں چھوڑوں؟ اب روایت یہ ہے کہ جس وقت جملہ بادشاہ کے کان تک پہنچا اور فوج میں بغاوت کی اطلاع پہنچی تو وہ بازار سے خود آتا ہے, آ کر معافی مانگ کے چلا جاتا. یہی نقطہ انتہا. تو اتنا انہوں نے کام کیا کہ وہ ہندوستان کے جہاں پر کوئی مسجد والا یا مسجد کا متولی اپنی مسجد دینے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں ہم نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے, ہنگامہ ہو جائے گا.